بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اور ان پر بنی آدم نبب نئے آدما آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کر اس کی ان کو خبر دے بالحق کے, یہ خبر حق کے ساتھ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے یہ خبر لوگوں پر پڑھ, کیونکہ یہ بالکل سچی اور حقیقی خبر ہے. اس قربا قربان فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر, جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کیں ایک کی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. قال لأقتلنک, جس کی قبول نہیں کی گئی تھی اس نے تیش میں آ کر اپنے اس بھائی کو جس کی قبول ہو گئی تھی کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ اپنے سے ڈرنے والوں تقوی والوں ہی کی قربانیاں قبول کیا کرتا ہے. اب کیسا خوبصورت جواب ہے جس میں اس کی قربانی کی رد کی وجہ صرف ایک دعوے کے طور پر بیان نہیں کی بلکہ ثبوت کے طور پر وہ خود وہ وجہ مہیا کر چکا تھا. اس کا یہ رد عمل کہ میں تجھے قتل کر دوں گا دلیل بن گئی اس بات کی کہ اللہ بے وجہ کسی کی قربانی رد نہیں کرتا. جو ایسے مزاج کے لوگ ہوں ان کی قربانیاں قبول نہیں کی جاتی. اس میں بہت سی باتیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے سبق رکھتی ہیں. وہ لوگ جو جلدی مشتعل ہوتے ہیں وہ مشتعل ہو کے قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور قوانین میں خدا کے قانون کو بھی اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں. زندگی پر صرف اللہ کا قبضہ ہے, اسی کی قدرت ہے, اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. پس جو شخص اشتعال میں آ کر خدا بننا بن بیٹھے اور خدا کے اختیارات اپنا لے وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا. اور روزمرہ جو آپ قتل و غارت کے واقعات دیکھتے ہیں یہ تقویٰ کی کمی کی نشانی ہے. اس لیے اشتعال میں آنا اور اس سے مغلوب ہو جانا ایک بہت ہی خطرناک رجحان ہے جو بالآخر وہاں تک پہنچا دیتا ہے. خواہ عملاً ظاہر ہوا ہو یا نہ ہو اللہ کی نظر رہتی ہے اور ایسے لوگ متقی نہیں بنتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا سب جھگڑالو اشتعال میں آنے والے ایک خاص مزاج رکھتے ہیں جو متقیوں کا مزاج ہی نہیں ہے. اس لیے اس میں بہت گہرا سبق ہے ہمارے لیے کہ اس شخص نے جس کا اشتعال میں آنا ایک روزمرہ کا دستور تھا اپنی قربانیوں کو بھی ضائع کر دیا. ظاہری طور پر ایسے لوگ خدا کی راہ میں قربانیاں بھی دیتے ہیں, مالی قربانیاں بھی اور دوسری قربانیاں بھی, مگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قربانیاں قبول نہیں کرتا. اس لیے اپنے نفس کی اشتعال کے اعتبار سے نگرانی بہت ضروری ہے کہ کہیں ہم مغلوب الغضب تو نہیں ہو جاتے. یہ ہے بنیادی نقطہ جس کو سمجھنا چاہیے. لئم بسطت الیہ, پھر وہ جواب جاری ہے ابھی, لئم بسطت الیہ یدک لتقتلنی, اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف لمبا کرے تاکہ مجھے قتل کر دے, ما انا بباسط یدی, میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کہ تجھے قتل کروں, لأقتلک تاکہ میں تجھے قتل کروں, انی اخاف اللہ رب العالمین, میرا یہ فعل اللہ کے خوف کے نتیجے میں ہے جو میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کی وجہ سے. میں کمزور نہیں ہوں, دفاع میں بھی کر سکتا ہوں, تم قتل کا ارادہ کرو گے تو میں بھی جوابی کارروائی کر سکتا ہوں, مگر محض اللہ کے ڈر سے کہ کہیں وہ اس فعل سے ناراض نہ ہو جائے کہ میرے ہاتھوں کو مارا گیا, اس لیے میں جوابی کارروائی نہیں کروں گا. اس سے اس کے تقویٰ کی گواہی مل گئی, اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی تھی. تو جو اللہ کی خاطر اپنے جائز حقوق بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ لازماً متقی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کی قربانی کو قبول کرنے کا بالکل درست تھا, درست تو تھا ہی, مگر اس کا ثبوت ہمیں دلیل مل گئی ہے کہ کیوں ایسا ہوا. انی اریدو ان تبوا باسمی و اسمکا, اس میں ایک اور بہت دلچسپ بات ہے جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تبوا باسمی, کہ تو میرا گناہ بھی اٹھا لے, میرے گناہ بھی لے کر لوٹے, اٹھائے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہو, مطلب ہے تبوا باسمی و اسمکا, اور اپنے گناہ بھی. فتکون من اصحاب النار, اور اس کے نتیجے میں تو جہنمی ہو جائے گا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ, اور یہ جو جہنم ہے یہ ظالموں کی جزا مقرر ہے, یہی ہوا کرتی ہے. اب پہلے تو یہ ظاہر کیا کہ میں خدا کی خوف کی خاطر کرتا ہوں, اب اتنی پاک نیت کو اس فکرے میں معلوم ہوتا ہے تھوڑا سا میلا کر دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ میں تجھے جہنمی بنانا چاہتا ہوں, یہ مراد نہیں ہے یہاں ہرگز. مراد یہ ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں, اس لیے اپنے گناہوں کے متعلق بھی خوف میں ہوں. اس لیے میرا یہ فیصلہ اپنے خلاف نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں قتل ہو جاؤں. یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ معلوم ہوتا ہے القاء کیا تھا کہ وہ لوگ جو مظلوم مارے جائیں ان کے گناہ مارنے والے ظالموں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی خوف خدا ہی کا ایک اور اظہار ہے, باوجود اس کے کہ میں بتا رہا ہوں میں معصوم ہوں اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا, پھر بھی میرے گناہ ہیں اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کے گناہ ظالموں کی طرف منتقل کر دیتا ہے, اس لیے مرتے وقت میری یہ تمنا تو ضرور ہوگی کہ میں بھی انہیں میں شمار ہوں, اور اگر تو اپنے گناہ بھی اٹھا لے گا اور میرے بھی اٹھا لے گا تو پھر تجھے لازماً جہنمی ہونا ہوگا. یہ مراد ہے, جہنمی بنانے کی خواہش جو بظاہر اس آیت سے نکلتی ہے وہ ہرگز مراد نہیں, کیونکہ پہلے بیان سے متضاد ہے. پہلے بیان میں خالصتاً للہ ایک فعل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بد نیت تھی, اپنے بھائی کا ایسا دشمن تھا کہ اسے جہنمی بنانا چاہتا تھا, تو سارے مضمون کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی, وہ لطف ہی جاتا رہے گا. اس لیے یہی بنتا ہے جو میں نے ترجمہ کیا ہے, اسی طریق ترتیب سے ہے, خدا کے خوف سے میں ڈرتا ہوں میرے ہاتھ سے کوئی ظلم نہ ہو, یہاں تک کہ اپنا جائز حق بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں کہیں خدا میرے ہاتھوں قتل ہونے والے, کیونکہ یہ امکان موجود تھا کسی بھائی کے نتیجے میں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہو چکا تو مجھے ہاتھ کیا آیا, یہ سوال اٹھا. وہ یہ جواب دیتا ہے کہ اس طرح تو میں کوئی نقصان میں تو نہیں جاؤں گا بہرحال, کیونکہ لوگ جو مظلوم مارے جاتے ہیں ان کے گناہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی طرف منتقل کر دیتا ہے, اور اس صورت میں جب تمہارے اپنے بھی تمہارے اوپر ہوں اور میرے بھی ہوں تو تمہارا جہنمی بننا لازمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقدیر ہے اللہ کی کہ ظالموں کو یہی جزا دیا کرتا ہے. تو آرزو یہ نہیں تھی کہ وہ جہنمی بنے, اس کا تبھی نتیجہ تھا جو وہ کر رہا تھا. اس سلسلے میں بعض ایسے لوگ جن کے بچے قتل ہو جاتے ہیں, بعض مائیں ساری عمر اس غم میں گھلتی رہتی ہیں کہ وہ تو خام خواہ ہاتھ سے گئے, کچھ بھی نہ ملا, ان کے لیے اس آیت میں تسکین کے سامان ہے. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان خدا کے حضور کسی نہ کسی پہلو سے گناہ گار ہی ہے, کیونکہ پرفیکٹ زندگی یہاں بسر کرنے کی دنیا میں کسی کو توفیق نہیں ملتی. انبیاء بھی اپنے اونچے معیار کے مطابق اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کمزوریاں پاتے ہیں, اس لیے استغفار ہے. تو یہ آیت ان کے لیے سہارا, ان غمزدہ لوگوں کے لیے بڑا سہارا ہے جن کو جو سمجھتے ہیں کہ ان کے عزیز قریبی بے وجہ مارے گئے. جو بے وجہ مارے گئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں, اس جو اعلان تھا بھائی کا مقتول ہونے قتل ہونے والے بھائی کا جو اعلان تھا اس کی تردید نہیں فرمائی اللہ نے. اگر یہ غلط ہوتا کہ مظلوم کے گناہ ظالم کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں تو اس کی تردید کر دی جاتی, بس وہ معصوم ہو گئے اور قتل کرنے والے مارے گئے. یہاں عارضی زندگی میں کتنے سال انہوں نے جی لینا تھا اور وہ بھی پتہ نہیں گناہوں میں بڑھنے والی زندگی ہوتی یا نیکیوں میں بڑھنے والی, لیکن کلین سیٹ کروا کے باہر چلے جانا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے شہادت میں بھی ایک بنیادی بات یہی ہے جو کار فرما ہے, شہادت میں بھی اگرچہ انسان جوابی کارروائی اللہ کی خاطر کرتا ہے اگر مارا جائے تو چونکہ قصور اپنا نہیں ہوتا اس لیے سارے گناہ قاتل کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور وہ کلین شیٹ لے کر اوپر جاتا ہے. اور عام قتل میں بھی اگر کوئی بے قصور مارا جائے تو شہادت سے ملتا جلتا اصول اس پر بھی اطلاق پاتا ہے. فطوت لہو نفسہ قتل اخیہ, یہ سب کچھ سننے کے باوجود اس کے نفس نے اسے رغبت دلائی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. یہ جو تیش ہے یہ بنیادی طور پر حسد کے نتیجے میں تھا, ایک کو اچھا دیکھا آگ لگ گئی یہ مجھ سے اچھا کیوں ہے, یہاں تک کہ اللہ نے قبول کر لی اس کی قربانی اور مجھے رد کر دی, تو کھولتا رہا ہے اندر اندر یہاں تک کہ اس نے آخر قتل کا فیصلہ کر لیا. فقتلہ, بس قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین, اور اس طرح گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا. اصبح صبح کے لفظ سے نکلا ہے, عموماً اس کا ایک معنی ہے اس نے اس حال میں صبح کی, اور ایک معنی ہے ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں تبدیل ہو گیا. سارا اصبح وغیرہ اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جب ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جائے. تو یہ کرتے ہی اصبح من الخاسرین, وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری صوعتا اخی, تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے سمجھائے, لیریہ تاکہ قتل کرنے والے بھائی کو سمجھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپے. کیف یواری صوعتا اخی, کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپے. قال یا ویلتا, کیوں جی صوع کا لفظ اس ننگ ہوتا ہے یا لاش ہوتی ہے؟ کون صاحب ایب و ننگ کو کہتے ہیں نا, تو بے گورو کفن لاش, یہ محاورت معنی ہے. اصل جو ہے وہ جس کو ڈھانپا نہیں گیا تو لاش تھی, چونکہ اس لیے اس کا ترجمہ عموماً قرآن میں لاش کے لیے آتا ہے, مگر سوا تو وہ ننگے بدن ہونا بغیر قبر کے بغیر سطر کے ہو انسان. تو اپنے بھائی کا ننگ ڈھانپے یعنی اس کی لاش کو اس طرح باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی ایک کوے کے ذریعے. قال, یہ بھی پتہ چلا کہ کس زمانے سے دفن کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تدفین کا باقاعدہ جو نظام جاری ہوا ہے وہ اس زمانے سے. ایک یہ استنباط ہو سکتا ہے, ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو تھا تو صحیح لیکن اس جاہل کو پتہ نہیں تھا یا بے پرواہ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے اس کو یہ توجہ دلائی کہ اس کو دبا دو, اس کو دفن کر دو. قال یا ویلتا عجزتو ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری صوعتا اخی, اس نے کہا ہائے افسوس, اب اس سے ندامت کی طرف بھی توجہ پھر گئی. ایک ادنا جانور نے ایک اعلیٰ زندگی کی قسم یعنی انسان کو ایک عام سبق دیا ہے, جو انسانی تہذیب کے نتیجے میں ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تدفین کا آغاز اس وقت نہیں ہوا, وہ شخص جاہل تھا, اور وہ انسانی قدر جس کی توقع اللہ رکھتا ہے ہر انسان سے, وہ اسے کوے نے سکھائی. تو فرمایا فاسبہ من النادمین, اس کو خیال آیا, اس نے کہا یا ویلتا وائے افسوس مجھ پر, میں عاجز آ گیا اس بات سے کہ کوے جیسا ہی ہو جاتا. فاواریا سواتا اخی, اور اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ لیتا, ڈھانپ دیتا. بس اس کے نتیجے میں اسبہ وہ ہو گیا من النادمین, ندامت کرنے والوں یعنی شرمندہ ہونے والوں میں. اب یہاں کیا مراد ہے, کیا صرف زمین کھود رہا تھا اور اس کو کھودنے کے نتیجے میں خیال آیا ہے, یا مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا تھا؟ کیوں جی, ہاں مجھے پتا ہے کیوں. یہ فیصلہ آج کل کے مشاہدے سے ہوگا, کیونکہ کوے کی فطرت اس عرصے میں ہرگز تبدیل نہیں ہوئی. اگر کوا کوے کی لاش کو دباتا ہے تو آج بھی بعین ہی اسی طرح ہونا چاہیے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کے بائیں پر میں گندگی ہوتی ہے اور دائیں میں شفا. اس لیے وہ جب گرتی ہے کسی چیز پر تو دایاں پر جو ہے وہ اونچا رکھتی ہے اور بائیں پر گرتی ہے, دائیں میں شفا ہوتی ہے اور بائیں, وہ چونکہ گندگی پیدا کرنے والا جانور ہے اس لیے مرتے مرتے بھی لوگوں کو مار جاتی ہے. وہ پانی پہ گرتی اس طرح کہ بائیں پر کے کروٹ پر. اب میں نے غور کر کے دیکھا ہے بلا شبہ ہمیشہ مکھی بائیں کروٹ پہ ڈوب رہی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اس کو غوطہ دے دو اور پھر اس کو استعمال کر لو چیز کو. اب یہ بظاہر بڑی عجیب سی بات ہے اور ان سائنٹیفک دکھائی دیتی ہے, مگر اس میں قطعی یقینی طور پر ایک ایسی دریافت ہے جس کا 2400 سال بعد لوگوں کو پتہ چلنا تھا. ایک طرف ایک بیماری کے جراثیم ہیں, دوسری طرف اینٹی باڈیز پیدا ہو رہی ہیں. ایک پر ان جراثیم سے پاک ہے بالکل, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اینٹی باڈیز موجود تھیں, ورنہ وہاں کیوں نہیں جراثیم لگے. ایک پر سے دوسرے پر تک پہنچنے میں کیسے ممکن ہے کہ وہ جراثیم رک گئے ہوں بے وجہ؟ اور یہ ایک طبی مشاہدہ ہے روزمرہ کا کہ ایک جسم پر اگر حملہ ہو ایک طرف تو اس کے نتیجے میں اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں, بعض دفعہ سارے جسم میں, بعض دفعہ ایک طرف حملہ ہوا دوسری طرف رد عمل پیدا ہو گیا ہے. تو مکھی کے معاملے میں احمدی سائنٹسٹ کو ریسرچ کرنی چاہیے, جس طرح شہد کی مکھی میں غیروں نے ریسرچ کی تھی, یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کا جو پر اوپر ہے وہ واقعتاً بیکٹیریا سے پاک ہے, ضرور ہوگا, ہو نہیں سکتا کہ غلط ہو. اور اگر ہے تو وجہ کیا ہے؟ اتفاقاً اس کا صاف ہونے سے, اس کے صاف ہونے سے اس کے پانی میں ڈوبنے کے نتیجے میں بیکٹیریا کے مضرات دور نہیں ہو سکتے, اس لیے میں نے اینٹی باڈی کی تھیوری پیش کی ہے. اگر اینٹی باڈیز پیدا ہو چکی ہوں اور اس کے نتیجے مثلا جب بھی مکھی گندگی پہ بیٹھے تو چونکہ یہ رجحان ہے بائیں طرف کا وہ پر لگتا ہو, تو اس کا رد عمل پیدا ہو جائے جسم میں اور دائیں پر میں اینٹی باڈیز بن چکی ہوں, تو پھر اگر وہ ڈوبے گا تو اینٹی باڈیز بھی ساتھ ڈوبیں گی اور وہ کھانے یا پانی میں مل کے تو اس کا توڑ کر دیں گی جو جراثیم موجود ہیں. مگر یہ جو میں بات کر رہی ہوں ضمناً اتفاقاً آ گئی ہے منہ پر, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ بات تو قطعاً ثابت ہو گئی کہ جانوروں کے بیہیویئر میں چند ہزار سال کے وغیرہ کے نتیجے میں قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. تمام دنیا میں ہر قسم کے جانور فکسڈ بیہیویئر پر ہیں, وہ ان کو انٹیوٹیو تعلیم ہے, علمہا فجورہا وتقواہا, ان کو یہ الہام ہوا ہوا ہے کہ ہم نے کیا چیز کرنی ہے, کسے رکنا ہے. تو کوا اگر اس وقت دفن کرتا تھا تو آج بھی ضرور دفن کرتا ہوگا. اس لیے سائنٹسٹ سے پوچھا جائے جو ماہر ہیں ان چیزوں کے, یا مشاہدہ کیا جائے کہ کوا دفن کرتا ہے کہ نہیں. ایک بات تو ہم نے دیکھی ہے کہ کوا اگر مر جائے شکار میں تو کوے پیچھا نہیں چھوڑتے, اس کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتے, اور یہاں تک کہ کئی کوے مارے جاتے ہیں. خطرناک چالاک چیز ہے, ذرا سی بندوق اٹھتا دیکھے پتا ہو اس کو لگ جاتا ہے کہ میری طرف آنے والی ہے, وہاں سے بھاگ جاتا ہے, اڑتے اڑتے ایک دم فلائٹ بدلتا ہے. لیکن کوا اپنا بھائی مر جائے تو جانتے ہوئے کہ موت ہے یقینی, پھر بھی اوپر اترتا ہے, اس کو پکڑنا چاہتا ہے, لینا چاہتا ہے. تو اس سے ایک اور بھی سبق ہے انسان کے لیے جو کوے سے اس کو ملتا ہے. تو اللہ نے کوے سے ایک سبق جو اس کو سکھایا, اس کے اندر یہ سبق بھی شامل ہے کہ اس میں بھائی بند کی ہمدردی بڑی پائی جاتی ہے. اور بعد میں وہ کیا کرتا ہے یہ ہم نے نوٹ نہیں کیا, کیونکہ وہ جو کوا تھا جو مارا مثلا سندھ میں ایک دفعہ کسی نے مروایا تھا, وہ کسی سے مذاق کے طور پر اس کو صاف صوف کر کے اس کو مرغی کے طور پر کھلانا تھا کسی نے, تو یہ ظلم تھا جو کرنا تھا, اس لیے پتہ نہیں ہے کہ اس کی لاش دفن ہونی تھی کہ نہیں. لیکن اتفاقاً بعض جانوروں میں مر جاتا ہے کوا, اس میں بھی ہمیشہ یہی ہوا ہے واچ نہیں کر سکے. تو پاکستان میں بڑے کوے مار پھرتے ہیں, دیکھتے ہی خام خواہ کو لے نکال لیتے ہیں, حالانکہ بے وجہ جان لینا ظلم ہے. لیکن یہ تجربہ ضرور ہے, واچ کریں کہ کہیں کوا مرا ہوا ملے تو آیا اس کو کوا دفن کرتا ہے کہ نہیں, اور سائنٹسٹ سے بھی پوچھا جائے, یہاں بھی انکوائری ہو سکتی ہے. اچھا جی, فرمایا من اجل ذالک, اس بنا پر کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا, ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا, یہ فرض کر دیا, من قتل نفسا بغیر نفس, جو بھی کسی جان کو بے قصور بغیر اس کے کہ اس نے کوئی جان لی ہو, نفسا بغیر نفس کا مطلب ہے کسی ایسی جان کو قتل کرے جس نے کوئی خود جان نہ لی ہو, یعنی قاتل نہ ہو, اور فساد فی الارض, یا زمین میں فساد پھیلایا ہو, ایک شخص نے جس نے قتل کیا یا فساد پھیلایا اس کی جان لینا جائز ہے, ہر شخص کے لیے براہ راست نہیں بلکہ قانون کو اختیار ہے, مگر ان دونوں باتوں کے فقدان کی صورت میں اگر کوئی جان لے, فکانما قتل الناس جمیعا, تو ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها, جس نے اسے بچا لیا یا زندہ رکھا, فکانما احیا الناس جمیعا, تو گویا اس نے تمام بنی نوع انسان کو بچا لیا اور زندہ رکھا, زندہ رکھنے میں مددگار ہوا. یہ نتیجہ کیسے نکلا کوے والی بات سے, اور یہ کیسے نکلا, یہ کیوں ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ملا ہے, پھر اتنی دیر بیچ میں یہ کیوں حکم نہیں دیا گیا, اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے تو لازم ہے کہ تورات کا آغاز حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کے زمانے سے شروع ہو گیا ہو, ورنہ حضرت موسیٰ سے اتنی دیر پہلے موسیٰ کو دیا جانے والا حکم ان پر کیسے اطلاق پا سکتا تھا. اس سے ایک اور وجہ مل گئی کہ کیوں تورات کے متعلق یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ موسیٰ کو دی گئی تھی. تورات ایک لمبے زمانے پر پھیلی ہوئی تعلیمات کے مجموعے کا نام ہے جو لازماً حضرت یعقوب کے زمانے سے شروع ہوئی ہے, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ یہ ہوگا, تو اسرائیل کے وقت سے یہ تعلیم ہونی ضروری تھی, اس لیے خدا نے جب فرض کیا ہے تو لازماً الہام کیا ہے. اس وہ ہمارے پاس صحیفے اس طرح موجود ہوں یا نہ ہوں, قرآن کی یہ گواہی قطعی ہے, تو تورات کے نزول کا سلسلہ اسرائیل کے وقت سے شروع ہو چکا تھا, ان احکامات میں جو اس میں دیے گئے ایک یہ بھی تھا کہ ہر شخص جو قاتل ہے اور بے وجہ کا قاتل ہے, جس کا کوئی حق نہیں تھا قتل کرنے کو, اللہ کے نزدیک گویا اس نے تمام بنی نوع انسان کو قتل کر دیا, اور جس نے بچایا اس نے گویا تمام بنی نوع انسان کی زندگی کے سامان کیے. یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا اس واقعہ سے کیا تعلق ہے جو قحابیل اور قابیل کے درمیان گزرا, دو بیٹوں کے درمیان گزرا. کیوں جی اشرف صاحب, تھوڑا دماغ چل سکتا ہے, کافی تھی ہوشیار ہو سوچن, صرف تھان بدلی گئی ہے, مشکل ہے.
میرا خیال ہے اس وقت حابیل اور قبیل, تو حابیل اور قبیل ان کا نام لکھا گیا نا, تو وہ اس وقت
چھوٹے ہوتے تھے,
انسانیت کا آغاز تھا موجودہ, تو وہ شروع میں ان کو اگر ایک قتل کر دیا تو آگے نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اس لیے
ماری گئی.
پھر چلی کس طرح؟
اگر ماری گئی تھی تو آپ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟
ایک تو تھا, ایک تو قائم تھا نا, ایک تو زندہ رہ گیا نا,
آپ اسی کی نظر سے ناؤز بل آئے زارے ناؤز بل آئے زارے کہ آپ اسی کی نظر پر دے ہیں. اور پھر یہ کس طرح پتا چلا کہ پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی, اور ابھی بھی تبھی میرے کہا چھوٹے ہوتے کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوان ہی نہیں ہوا تھا ابھی, یہ بھی نہیں پتا چلتا. ہو سکتا ہے شادی ہو گئی ہو, کئی بچے چھوڑ گیا ہو, خدا کرے ایسا ہوا ہو.
لیکن یہ
پھر اور بیٹوں کا فقدان کس طرح پتا چلا, اس کے حضرت آدم کے اور بیٹے تھے کہ نہیں, تجھے کتنے بیٹے بتائے جاتے ہیں؟ دیکھیں بائبل میں ہے ذکر ہے اس کا, تفصیلی سے بات نہیں بنی
اب نہیں.
نہیں نہیں میں مانگوں گا ان شاء اللہ کہ پہلے لوگوں سے تو بنوا لوں. کیوں جی کوئی ہے جواب اس کا؟ بالکل صحیح ہے, ایگزیکٹلی یہ میں اس میں ذکر بھی کر چکا ہوں اس کے دوران. یہی بات ہے کہ ایک شخص اگر مرے تو اس کے ساتھ پوری یونیورس مرتی ہے, کیونکہ ہر شخص کی یونیورس اس کی سوچ کے مطابق ایک ظاہر میں موجود ہے, اور اگر دیکھنے والا نہ ہو یونیورس کا تو یونیورس نہیں ہے. اسی لیے بہت سے فلاسفرز نے اس بحث کو چھیڑا ہے, اور یونیورس کو وہمہ قرار دینے والوں کا جو کہ سوچ کا آغاز یہاں سے شروع ہوا ہے, وہ کہتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے, کوئی بھی نہ ہوتا, تو یہ چاند سورج زمین آسمان کا وجود ایسا ہی تھا جیسے نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں نان ایگزسٹنٹ ہیں پریکٹیکلی. جب ان کو سوچا گیا, جب ان کو دیکھا گیا, تو اس وقت ایک وجود ابھرا ہے ان کا. تناظر میں سے دیکھنے والا ہٹا دیں تو پرلا منظر ایک اپوزٹ پول کے طور پر خود بخود غائب ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ بات کہ بنی نوع انسان میں سے اگر کسی کو ایک کو قتل کرو گے تو حقیقت میں ایک دنیا قتل ہوئی ہے, اور بعض بسا اوقات ایک اچھی دنیا قتل ہو جاتی ہے, اور اس صورت میں جو بد اثرات پھیلیں گے سب طرف, ان کا گناہ اس شخص پر ہوگا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اب جو بھلائیوں کا مرقع تھا, نیکی کا مجسمہ تھا, اس کو قتل کیا ہے, تو عملاً تمام بنی نوع انسان میں جو اس کی نیکی کا نمائندہ تھا وہ مارا گیا, ایک یہ بھی مانا ہے. اور اس لیے اللہ اجازت نہیں دے گا اب تمہیں, اور یاد رکھو کہ یہ جو گناہ ہے ایک آدمی کے قتل کا گناہ نہیں سمجھا جائے گا, تمام بنی نوع انسان کے قتل کا گناہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے, کئی پہلو ہیں اس کے جو اس کے اندر ہیں, دلچسپ گہرے فلسفیانہ پہلو بھی ہیں. ایک سوال اب اٹھتا ہے کہ کیا اگر تمام بنی نوع انسان یا مخلوقات اور فرشتے بھی تمام ختم ہو جائیں تو کائنات ختم ہو جائے گی؟ ہاں کیوں فوزیہ بتاؤ ہو جائے گی؟
جی
تم گئی ہو؟ نہیں ایک کہہ رہی ہاں, تم بتاؤ سرما تم گئی کیوں نہیں امریکہ؟ ابھی تک یہیں بیٹھی ہوئی ہو؟ اچھا ہاں بتاؤ, ختم ہو جائے گی کائنات؟ کیوں نہیں ہوگی؟
چاند ستارے رہ جائیں گے.
کیا؟
چاند ستارے رہ جائیں گے.
کس کا پتا لگا؟ جب ان کا شعور ہی نہیں ہے تو امرن ختم ہو جائے گی نا پھر. یہی تو بحث ہے فلسفرز کے درمیان. وہ کہتے ہیں سوچ مرکزی ہے اور بیرونی وجود ثانوی ہے, کیونکہ سوچ مٹائیں تو بیرونی وجود مٹ جاتا ہے. بیرونی وجود اگر مٹ بھی جائے تو سوچ کا مرکز اگر وہ زندہ رکھا جاتا ہے, یہ روح ہے مثلا, تو وہ قائم رہے گا. مگر یہ تو بہت انٹریکیٹ بحث ہیں نا. اصل جواب ہے کہ نہیں مٹے گی, کیونکہ عالمین کا جو پیدا کرنے والا ہے اصل میں اس کے حوالے سے یہ موجود ہے. اس لیے فلسفیوں کی ساری بحثیں لغو و بے معنی ہیں. اگر خدا ہے, جب تک خدا ہے کائنات ہے, وہ مٹائے گا تو پھر مٹے گی, ورنہ نہیں مٹ سکتی. اور کوئی سوچنے والا موجود ہو یا نہ ہو, سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے اللہ نے انسانوں کے حوالے سے صرف بات کی ہے. جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے, کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک کائنات ظہور پذیر ہوتی ہے, تم اگر انسان کو مارو گے تو گویا تم نے سب انسانوں کو مارا, یہ نہیں فرمایا کہ ساری کائنات ڈسٹروائے کر دی. سمجھ گئے اب؟ چلو جی. آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. پھر ان کے پاس ہمارے رسول بینات لے کے آئے, کھلے کھلے روشن دلائل لے کر آئے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, اس کے باوجود ان کثیر منہم, اس کے ہوتے ہوئے بھی, سما کا اصل یہاں اس موقع پر مطلب بنتا ہے, اس بات اس کے ہوتے ہوئے بھی, پھر بھی اس کے باوجود کو دوسرے لفظ میں ہم کہتے ہیں پھر بھی, تو یہاں سما پھر بھی کے معنوں میں ہے. اتنے رسول آئے, پے بپے آئے, لیکن پھر بھی اکثر ان میں سے ایسے ہیں, بعد ازالے کا فل درد, اس کے باوجود پھر دوبارہ آیا ہے تکرار. بئی ہما, وہ زمین میں زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں, اسراف سے کام لیتے ہیں. اب جو زیادتیاں کرنے والے ہیں یہ کئی قسم کے ہیں, ان کی سزائیں ان کے جرائم کے لحاظ کے حساب سے دی جائیں گی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, ان لوگوں کی جزا جو اللہ سے لڑتے ہیں اور رسول سے لڑتے ہیں, ویسعون فی الارض فسادا, اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں, یہ ہے ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, کہ یا وہ سختی سے قتل کیے جائیں, یا وہ صلیب پر چڑھا دیے جائیں, یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں سے کاٹے جائیں, او ینفوا فی الارض من الارض, یا وطن سے بے وطن کر دیے جائیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الاخرہ عذاب عظیم, یہ ان کی جزا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی عذاب عظیم مقدر ہے. اس میں بہت غور کا مقام ہے کہ اتنی سخت سزائیں جو بہت ہولناک ہیں, یہ کیا قرآن کریم کا منشا وہی ہے جو مولوی بیان کرتا ہے کہ اس سے اب اجازت ہو گئی ہے ہر مسلمان کو, اور ہر یا ہر مسلمان حکومت کو یا مولویوں کو, کہ جس کے متعلق وہ سمجھیں اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے, اس کو ان کو ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دیے, دوسری طرف سے پاؤں کاٹ دیے, سولیوں پر لٹکا دیا اور بری طرح ظالمانہ طور پر قتل کیا, یہ مطلب جو نکالتے ہیں اس آیت سے نکالتے ہیں, اور نہایت ہی جاہلانہ مطلب ہے, کیونکہ اللہ اور رسول کی مخالفت اس وقت سب سے زیادہ نمایاں تھی جب اللہ بھی ایسے تھا جیسے اتر آیا ہو, اور رسول زندہ سامنے موجود تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں سے ایسی سختی کی ہے؟ اگر کی ہے تو کن سے کی ہے؟ سوائے ان کے جو ان باتوں کے مجرم تھے. کسی سے یہ سلوک نہیں کیا. منافقین مدینے میں چاروں طرف پل رہے تھے. ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نکالیں گے، ہم کریں گے ان کے ساتھ، لیکن کتنے تھے جن کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے گئے، کتنوں کو صلیب دی گئی، ایک کو بھی صلیب نہیں دی گئی. تو یہ عجیب آیت ہے جو مولویوں کو تو سمجھ آ گئی لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی. اس لیے قطعی جھوٹ ہے، اس کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد کا جو ذکر ہے یہ سب فساد کی قسمیں ہیں. جس حد تک جو فساد کوئی کرے گا اس حد تک اس کا جواب اس کو دیا جا سکتا ہے. بغیر نفس وہاں آگے بھی فساد تھا، اور فساد ہیں، پہلے ذکر گزر چکا ہے. وہ قتل ناجائز ہے اللہ کے نزدیک اور حرام ہے جو بغیر قتل کے یا بغیر فساد کے ہو. اور اگر فساد کے ہے تو جتنا فساد ہے اور جس قسم کا فساد ہے اتنی جوابی کاروائی کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. یہ بنیادی اصول ہے جس کے تابع اس آیت کا مفہوم سمجھ آئے گا. اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. یعنی یہاں کسی مشتعل انتقامی سوچ نے اس آیت کو جنم نہیں دیا، بلکہ ایک حکیم بردبار خدا کا کلام ہے. اور فرماتا ہے کہ ہاں یہ مجرم خواہ ان باتوں کے مرتکب بھی ہو چکے ہوں، اگر تمہاری پہنچ سے پہلے، تمہاری دست برد میں آئے ہوئے بغیر نیک ہو چکے ہوں، اصلاح کر چکے ہوں، خواہ وہ قاتل ہوں خواہ وہ ظالم ہوں، اگر تمہارے پکڑنے سے پہلے اس کے تم ان پر دسترس رکھو، وہ توبہ کر بیٹھے ہوں، تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے، پھر ان کو دوبارہ جینے کا حق دو. یہ بہت ہی اہم اس کا آخری حصہ ہے جس کو نظر انداز کرنے کے بعد پہلی آیت کے مفہوم بگاڑے جا سکتے ہیں اور بگاڑے جاتے ہیں. فالمو، بس جان لو کہ یہ جو تعلیم دے رہا ہے یہ غفور الرحیم ہے. یہ کوئی خدا کے غضب کی مظہر تعلیم نہیں، بلکہ بہت مغفرت کرنے والے اور بار بار رحم فرمانے والے کی تعلیم ہے. کیونکہ اس انتقام میں بھی بنی نوع انسان کی بھلائی ہے اور ان کو خطروں سے بچانے والی بات ہے. تو اصل میں پریونٹیو میئرز ہیں. اگر یہ تعلیم نہ ہو جزا کی تو فساد پھیل جائے، بس اگر فساد رک ہی چکا ہو تو پھر پریونٹیو میئر کی ضرورت تو نہیں رہتی، پیونیٹیو میئرز کی پھر بھی رہتی ہے. یعنی سزا والا جو حصہ ہے وہ تو قاتل قتل کے بعد آ بھی چکا ہو تب بھی جاری رہے گا، قتل ایک دفعہ ہو چکا. کوئی ایک ظلم کر دے کسی پر، اس کی سزا والا حصہ تو باقی رہے گا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس سے بری نوع انسان کو پھر خطرہ درپیش نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرما رہا ہے کہ ہم یہ بات محض سزا دینے کے نقطۂ نگاہ سے بیان نہیں کر رہے، بلکہ سوسائٹی کو فساد سے بچانے کی خاطر کر رہے ہیں. بس اگر کوئی شخص کسی کے شخص کے شر سے سوسائٹی بچ چکی ہو اور پھر پکڑا جاتا ہے اس کا کوئی جرم، یعنی وہ جرم پہلے سامنے نہیں آیا، وہ توبہ کر کے حصہ بن چکا ہے، پھر کوئی جرم اس کا سامنے آتا ہے تو اس کو نظر انداز کرنا پڑے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ کافی گہرا قانونی اصول ہے جس کے اوپر کافی فقہا وغیرہ کو غور کرنے پڑیں گے، اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس پر غور کرتے ہوئے اس کے اوپر اس آیت کا انتباق کر کے دکھانا ہوگا. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا، بہت ہی اہم ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اب اسی اصول کے تابع بظاہر ایک صحابی نے لڑائی کے دوران ایک دشمن کو جب قبضہ نیچے لٹایا قابض ہو کر قتل کے لیے یا بے قابو کر دیا اور کھڑے ہوئے جو بھی شکل ہے اس پر وار کرنے لگا, تو اس نے یہ جواباً کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں لا الہ الا اللہ, اور پھر بھی قتل کر دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے اس کا قتل جائز تھا یا ناجائز تھا, یہ مہم ہے. اچھا صاحب,
ایسا سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے کہا
وہ حدیث, اسی کی وجہ سے سوال کر رہا ہوں
جی.
اب اس آیت سے اس حدیث کا انتباق کریں, کیا
پھر نہیں کرنا چاہیے؟
نہیں مانا چاہیے. کیوں؟ آیت تو کہتی ہے کہ قبضے سے پہلے اگر وہ توبہ کر چکا ہو تو پھر نہیں مارنا, پھر سزا نہیں دیں گے. وہاں قبضے کے بعد کی توبہ ہے, حدیث کہتی ہے غلط فیل کیا اس نے, حدیث قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس آیت کو ہم وار کر لیں اپنے ذہن میں, پھر آگے چلیں. ہاں پڑھ لیا تھا ہمیں پتا, تو اس سے سوال کا جواب تو نہیں آیا. تو جناب اس طرف کوئی ہے؟ آپ کو موقع دے رہا ہوں سوچ لیں, ورنہ میں ان سے پوچھ لینا قبر صاحب سے. آج امام صاحب کہاں غائب ہیں؟ کیا وجہ تھی؟
پتہ نہیں.
اچھا اچھا, امریکہ سے آ رہی ہے جرمنی سے؟
ٹھیک
ہے, بتائیں قمر صاحب پھر کیا وجہ ہے؟
سلنڈر جب کر لیتا ہے تب تو مانا نہیں چاہیے.
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ قبضہ کر لو ایسی حالت میں کہ اس نے ابھی جرم سے توبہ نہ کی ہو تو پھر مارنا جائز ہے. اگر وہ قبضے سے پہلے تمہارے اقتدار سے پہلے توبہ نہ کر چکا ہو اور اقتدار کے بعد توبہ کرے تو پھر بشک مار دو, پھر بشک سزا لاگو کر دو. ہاں یہ تو میں, اب تمہیں اطلاع ملی ہے ساری بات کی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ یہاں انسان کے خلاف جرائم کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں, اور دراصل لا الہ الا اللہ نہ کہنے کی سزا انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, اور یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو انسان کے خلاف ہو, سمجھے ہیں؟ اس لیے مسلمان کا قتل ہر صورت میں حرام ہے. اور یہ فیصلہ کہ وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے اس نے توبہ کی ہے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں, کیونکہ یہ امکان کھلا ہے کہ اس نے ویسے کیا ہو. تو اول تو یہ کہ قتل جو لڑائی میں ہو رہا تھا اس کی بنا یہ نہیں تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے, ان کے دیگر جرائم تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دیگر جرائم کو معاف کرنے کا ایک رستہ اور کھول دیا کہ وہ مجرم جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے, زیادتی کرتے تھے, قتل کرتے تھے, ان کی معافی کا ایک اور دروازہ ہے جو کھلا رہے گا. اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر بھی وہ معاف ہو سکتے ہیں, سمجھے ہیں؟ یہاں یہ صورت تھی, اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا, لا الہ نہ پڑھنے کے نتیجے میں قتل نہیں ہو رہا تھا, اس لیے مغفرت کے بعد پڑھا ہو اس نے یا پہلے پڑھا ہو یہ بالکل بحث بے تعلق بات ہے. سوال صرف یہ اٹھتا ہے کہ اس خدا تعالیٰ نے جو رستہ کھلا رکھا تھا دروازہ, اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروا دیا تھا کہ تمہارے سب گناہ نظر انداز کر دیے جائیں گے اگر تم مسلمان ہو جاؤ موت سے پہلے پہلے, تو پھر ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. تو وہ موت سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا, اور یہ جرم اس کا خدا کے خلاف تھا, انسان کے خلاف تو تھا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا یہ ان جرائم میں ویسے بھی شامل نہیں تھا جس کی لسٹ پہلے گزر چکی ہے. کیوں جی, اس میں ہے کہیں؟ یہ جو لا الہ نہیں پڑے گا. جس قسم کی سزائیں ہیں اس کا برعکس جرم خود بخود ایک دوسری تصویر کے طور پر ابھرتا چلا جا رہا ہے. قرآن کریم کا دائمی اصول یہ ہے کہ کوئی سزا کسی کو اس کے جرم سے بڑھ کر نہیں دی جائے گی. جتنا جرم کرتا ہے اس سے آگے نہیں سزا دینی. اور یہ سزائیں بتا رہی ہیں کہ یہ امکانی یا احتمالی جرائم ہیں جو فساد کرنے والے کرتے ہیں, اور جب وہ کرتے ہیں اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کا یہ ان کے خلاف جوابی کاروائی ضروری ہے اور حق ہے اس کا. لیکن پہلے کر چکے ہوں, بعد میں توبہ کر کے نیک زندگی بسر کر رہے ہوں, پھر کوئی آ کے ان کی شکایت کرے کہ اس نے 10 سال پہلے ایک جرم کیا تھا, اس وقت پھر جائز نہیں ہے. اگر قاتل عام طور پر قانون کی دست اس میں آ جاتا ہے, پکڑ کے اندر مواخذے میں آ جاتا ہے, تو پھر یہ آیت جو ہے چسپاں ہوگی کہ اس پہ سزا دی جائے گی. مواخذے سے بچ چکا ہے, حالات تبدیل ہو گئے ہیں, نیک پاک باز انسان کے طور پر وہ سوسائٹی میں ابھر گیا ہے, ظاہر ہو چکا ہے, پھر نہیں اس کے اوپر وہ فتویٰ چلے گا کہ اسے اسی طرح مارا جائے یا اس کے ساتھ یہ سختی کی جائے. یہ بھی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفور الرحیم ہوں میں. بظاہر تو برابر کا بدلہ ملنا چاہیے تھا, مگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس میں ایک اور انسان اسلامی تعلیم کا اصول کھل کر سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو کسی پہ زیادتی کرتا ہے اس کے لیے اتنی ہی سزا ہے جتنا وہ کرے. جزاء سیئت سیئت مثلها, ہر جرم کی جزا بین ہی اتنی ہے جتنی وہ کرتا ہے, اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ومن عفا واصلح فاجره علی اللہ, جو عفو سے کام لیتا ہے اس حالت میں کہ دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے, عفو کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے, یہاں اپنی اصلاح مراد نہیں ہے ہرگز. عفا واصلح, جو عفو سے کام لیتا ہے یہاں تک کہ وہ عفو منتج ہوتا ہے اصلاح پر, تو پھر اس کا اجر خدا پر ہے, اس کا بخشنا جائز ہے, پھر ایسے شخص سے انتقام لینا مناسب نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے, چونکہ اصلاح پہلے ہی کر بیٹھا ہے اس لیے عفو کا مستحق ہو گیا. اگر ایسا عفو جس کے نتیجے میں معقول حد تک اصلاح کا امکان موجود ہو, خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے, تو وہ جو پہلے ہی اصلاح کر بیٹھا ہو اس سے عفو کا سلوک تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے. سمجھیں, یہ قوانین اصول اور مسالے ہیں جو احکامات کے پس پردہ کام کر رہے ہیں. ایک حکم ہے, ایک حکمت ہے, تو ہر حکم کے پیچھے حکمتیں ہیں جو ہمیں ساتھ ساتھ سمجھتے رہنا چاہیے تاکہ قرآن احکامات کا فلسفہ بھی ہم سمجھ سکیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یہ ابھی تلاوت ہونے والی ہے, وقت تھوڑا سا چند آیت نہیں کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. کیونکہ یہاں تک پہنچ کر پہلے مضمون نے پورا دائرہ کر لیا ہے مکمل, اور وہیں جا کے تان ٹوٹی ہے جہاں ہم نے پہلا مضمون ختم کیا تھا, اس لیے یہاں تک اب ترجمہ کرتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اسی سے اس کے قرب کا وسیلہ چاہو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس تک پہنچنے کا وسیلہ اسی سے چاہو. وجاہدوا فی سبیلہ, اور اس کی راہ میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہ. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اگر ان کے پاس جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب ہوتا, وہ مثلہ ماہ ہو اور ایسا ہی اور بھی, لیفتدوا بہ, تاکہ وہ اپنا فدیہ دے کر اپنے آپ کو عذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لیں. ما تقبل منہم, یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس میں پہلی بات ہے وسیلے والی, وسیلہ اسی سے چاہو. بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان چیزوں کو وسیلہ کے طور پر پکڑ لیا ہے, وسیلے کے طور پر, یہ بت بھی وسیلہ بنائے ہیں, یہ پیر بھی وسیلے بنائے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے تو خود وسیلے بنانے کی اجازت ہی نہیں دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی سے وسیلہ چاہو, جس کو وہ وسیلہ قرار دے اسی کو پکڑو, اس کے سوا تمہیں کوئی اس تک نہیں پہنچا سکے گا. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا خود وسیلہ کہہ چکا ہے, اس لیے آپ وسیلہ ہیں. ورنہ ہر کس و ناقص کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی فلاں پیر کو وسیلہ بنا لے, کوئی فلاں پیر کو وسیلہ بنا لے. اس لیے اس آیت سے غلط استعمال کیا جاتا ہے, اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کو کہ ہرگز وہ استعمال نہیں ہو سکتا کہ وسیلہ جس کو چاہو پکڑ لو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کا ایک مطلب ہے اس کی طرف جانے کا وسیلہ پکڑو, وسیلہ کی خاطر اسی کی طرف رجوع کرو, اس کا دوسرا معنی ہے. اور یہ دونوں بیک وقت چل رہے ہیں. یہ جو ہے نا ترجمہ, یہ دوہرا ترجمہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ہے اس کی طرف جانے کا وسیلہ ڈھونڈو, اس میں ہے کہ آپ مرضی سے جہاں مرضی تمہیں وسیلہ مل جائے ڈھونڈ لو. دوسرا معنی ہے اسی کی طرف رجوع کرو وسیلے کی خاطر. اور بسا اوقات قرآن کریم میں یہ بہت خوبصورت انداز پایا جاتا ہے کہ ایک ہی آیت ایک ہی معنی کو کھولنے کے لیے دو دفعہ پڑھنی پڑتی ہے, اور ایک ترجمہ ایک معنی پیش کر رہا ہے, دوسرا ترجمہ معنی پیش کر رہا ہے, دونوں مل کر مکمل تصویر بنتے ہیں. جیسے وتواصوا بالحق, اس کا ایک ترجمہ یہ ہے حق بات کی نصیحت کرتے ہیں یا نصیحت کی, اور دوسرا ترجمہ وتواصوا بالحق, حق ذریعے سے سچائی کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں. تو حق کی جھوٹے طریقے سے نصیحت ہو ہی نہیں سکتی, حق کی نصیحت کرتے ہیں اور حق طریق پر نصیحت کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر, صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں. یعنی کہ خود بے صبر ہوں اور دوسروں کو نصیحت کرتے چلے جائیں صبر کی. صبر کی نصیحت کرنے کے لیے صاحب صبر ہونا ضروری ہے. تو یہ قرآن کا انداز ہے اسی انداز کے مطابق اس آیت کے دو معنی بیک وقت کار فرما ہیں، کہ اللہ سے اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ ہی سے چاہو وہ وسیلہ جو اس تک پہنچاتا ہے، سمجھ گئے ہیں آپ؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم. پہلے فرمایا غفور الرحیم، اب فرماتا ہے کہ اگر وہ فدیہ دیں، سب کچھ بھی دے دیں جو زمین میں ہے اور بھی پیدا ہو جائے وہ بھی دے دیں، تبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اس لیے کہ پہلے اصول بیان ہو چکا ہے ان قبل ان تقدروا علیہم، اللہ نے موت بھیج کر ان پر قدرت حاصل کر لی، اس سے پہلے پہلے موقع تھا، تھوڑا بھی خرچ کرتے تو ان کے کام آ جاتا. اللہ جس چیز کی نصیحت کر رہا ہے اس پر عمل پیرا بھی ہے، اس کی بھی وہی سنت ہے کہ جب تک خدا کی پکڑ نہ آ جائے اس وقت تک ولا تہینا مناس کی آواز نہیں اٹھتی، جب ایک دفعہ پکڑ آ جائے پھر بچنے کا کوئی صورت، کوئی موقع، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، پھر یہ آواز اٹھتی ہے لا تہینا مناس، اب بھاگ نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں ہے. تو اصول وہی ہے جو پہلے بیان ہوا ہے کہ خدا کی چونکہ مقدرت آ چکی ہوگی، قدرت پہلے آ چکی ہوگی، اس کو قبضہ کر چکی ہوگی اس پر، اس کے بعد پھر اس کے لیے کوئی بخشش، کوئی معافی کا کوئی سامان باقی نہیں رہتا. ہاں اس کے لیے ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں جبکہ آگ سے نکلنے والے نہیں بنیں گے، یعنی کبھی نکل نہیں سکیں گے. دوسرا معنی ہے کہ وہ چاہیں گے آگ سے نکلنا، وما هم بخارجین منها، وہ نکل سکتے ہی نہیں ہیں اس سے، اس کے باوجود پھر بھی خواہش رہے گی، حالانکہ وہ نکل نہیں سکتے اس سے، مگر چاہیں گے یہی کہ ہم کاش اس آگ سے نکل سکتے. ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے ٹھہر جانے والا عذاب ہے، جو آ کے ٹھہر جاتا ہے پھر چھوڑتا ہی نہیں، گھیرے میں لے لیتا ہے. جو چلنے والا عذاب ہے وہ کبھی خط داخل ہوا کبھی نکلے گا بھی تو صحیح، لیکن ٹھہر جانے والے میں حرکت کوئی نہیں، اس نے گھیرے میں لیے رکھا ہے اور وہیں بات کھڑی ہو گئی. گرمیوں میں آج کل پاکستان میں اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے بیچاروں کو، ہمیں بھی ہوا کرتا ہے بڑا سخت، بعض دفعہ گرمی کے موسم میں ایک مٹی سی اڑتی ہے اور کمبخت آندھی چلتی ہی نہیں، وہ ٹھہر ہی جاتا ہے عذاب. سب سے زیادہ تکلیف دہ گرمی کا حصہ وہی ہوتا ہے کہ مٹی اوپر چڑھی ہوئی ہے، اسی چڑھی جا رہی ہے، انسان دیکھتا ہے شاید کوئی افق سے آندھی اٹھے، کوئی موسم بدلے، لیکن ہفتوں بعض دفعہ یہی کھڑا رہتا ہے. تو عذاب مقیم جو ہے وہ جو ادنا بھی ہو بہت خطرناک چیز ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. سارق اور سارقہ، اس کا ترجمہ چور اور چوری کرنے والی عورت ہے. والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹنے ہیں، جزاء بما کسبا، اس چیز کی جزا کے طور پر جو انہوں نے کمایا. نکالم من اللہ، یہ سزا کے طور پر ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ بہت غالب بزرگی والا اور حکمت والا ہے. یہاں کئی سوال اٹھائے گئے ہیں، آج کل یہ آیت زیر بحث ہے، جو مختلف ممالک، مسلمان ممالک میں قانون دان لوگ ہیں وہ اس میں کئی سوال اٹھاتے ہیں. ایک تو ایسا سوال ہے جو پہلے حضرت مسلم موت خود اٹھا چکے ہیں اور ہمارے تراجم میں وہ ملتا بھی ہے، اس کو تفاسیر میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ السارق فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا وہ من سرقا، جس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ کہیں نہیں فرمایا. السارق فرمایا ہے جو آدھی چور پر اطلاق پانے والا لفظ ہے، ایک دفعہ کوئی چوری کر لے تو اس کو چور کہا ہی نہیں جاتا, یا گھر سے جو چھوٹی موٹی چیز کسی نے کھا لی کوئی نکال لی اس کو آدھی چور نہیں کہا جاتا, نہ ہی چور کے طور پر اس پہ مقدمے درج ہوا کرتے ہیں. اس لیے چور وہ ہے جس کی چور کی حیثیت سوسائٹی میں متحقق ہو چکی ہو اور اس کو بحثیت چور کے عدالتوں میں پیش کیا جا سکے. اتفاقی چوری اور ایک دفعہ چوری کر لینا یہ ثابت ہوا اگر تو قرآن کریم کے اصول کے مطابق جو بامعقول شرعی عدالت ہے وہ اس کا کیس قبول ہی نہیں کرے گی, کہیں گے پہلے ثابت کرو کہ آدھی چور تھا جس کے اوپر السارق کا لفظ اطلاق پاتا تھا. یہ پہلو نمایاں کر کے حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیروں کی طرف سے اٹھنے والا یہ اعتراض حل کر دیا کہ اسلام سزاؤں میں بہت متشدد ہے اور حد سے زیادہ بڑی ہی سزائیں دیتا ہے. ایک پہلو پھر بھی باقی رہتا ہے کہ اگر یہ سزا ہے واقعتاً ہاتھ کاٹنے کی تو آدھی چور کے لیے بھی سخت ہے, اور اس کا اس کے جرم سے کیا اتنا گہرا تعلق ہے دوسرے جرائم کی اتنی سخت سزا نہیں دی جاتی. یہاں دراصل ایک حکمت ہے جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. ہاتھ کمائی کی خاطر خدا نے نعمت کے طور پر دیے ہیں, اس کے ذریعے اقتصادی پہیہ بھی چلتا ہے اور انسان کی معیشت کے سامان پیدا ہوتے ہیں. ان ہاتھوں کو اگر معیشت کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو ساری معیشت کے لیے لوگ خطرہ بن جاتے ہیں, کیونکہ اگر چوری کی جائے تو اس چوری ذریعے سے اقتصادی پہیے سے چیز نکال لی جاتی ہے, گھوم رہا ہے اقتصادی پہیہ اس چینل میں سے چیز نکال لی جاتی ہے, اور وہ چوری جو ہے وہ کوئی مفید اقتصادی پروڈکشن نہیں کرتی, نان پروڈکٹیو فیل ہے بلکہ پروڈکشن کو ڈیمیجنگ ہے. جہاں چوری بڑھے گی وہاں اقتصادیات برباد ہوں گی. یہاں تک کہ افریقہ کے ممالک میں آپ دیکھیں جہاں زیادہ چوری ہے وہاں فیلیور ہے ہر قسم کی کوشش جو ان کو اپنے پاؤں پر کھڑی کرنے کی جاتی ہے. جرمنی نے بھی بڑی بڑی محنتیں کی, بہت جدید ترین انڈسٹری وہاں قائم کی, اس سے بہتر انڈسٹری دنیا میں کہیں اور نہیں تھی, مگر کاٹن کی انڈسٹری جو کپڑا بنانے کی انڈسٹری تھی وہ اپنے پہلے ابتدائی 5 سال سے پہلے ہی اسٹینڈ اسٹل ہو گئی. 5 سال تو اس کو ملتے ہیں ٹیکس فری, یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اصل تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا اس کے بعد, کیونکہ جب وہ چلے گی پھر پورے زور سے تو ابھی اس میں دم ہوگا تو چلے گی, یہ 5 سال سے پہلے ہی ختم ہو گئی. سب چیزیں کھا گئے لوگ چوریاں کر کر کے, اور کوئی کنٹرول نہیں رہا. آخر جنرلوں نے کہا ہمیں چھوڑو معافی دو ہم جاتے ہیں یہاں سے. تو ایک چوری جو ہے یہ اقتصادیات کو تباہ کرنے کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے, اور رفتہ رفتہ جہاں چوری بڑھتی ہے وہاں گورنمنٹ کے اموال کھائے جاتے ہیں, پبلک اموال کھائے جاتے ہیں, ایک دوسرے کی تجارت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ امن اٹھ جاتا ہے. یہ چوریاں جو ہیں یہ بہت گہرا اثر ڈال چکی ہیں مشرق کی اقتصادیات پر, اب مغرب میں بھی شروع ہو چکی ہیں اور دن بدن بڑھ رہی ہیں, اور ان کی اقتصادیات کو اس کا نقصان پہنچا بھی ہے مزید پہنچے گا. تو اگر آدھی چور ہو اور اس کو یہ سزا مل جائے تو ساری سوسائٹی میں ارد گرد ایک ایسا پیغام ہے جو ہلا کے رکھ دے گا, اور چور یہ رسک نہیں لے گا پھر کہ میں ہاتھ کٹوا بیٹھوں. اس لیے پریونٹیو میئر ہے یہ, اور جہاں یہ پریونٹیو میئر استعمال ہوا ہے اگر ظلم سے نہ ہوا ہو, یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی میں انصاف ہو تب یہ میئر قائم کیا جائے, جہاں جھوٹی گواہیاں چل رہی ہیں وہاں یہ میئر قائم کیا ہی کرنا ہی ظلم ہوگا, کیونکہ پھر جھوٹے مل کر سچوں کے ہاتھ کٹوا دیں گے. اس لیے یہ بھی شرط ساتھ لازم ہے, لوگ یہ نہیں دیکھتے. اسلامی شریعت کا نواز کیوں وہ ختم ہو گیا؟ اچھا اسلامی شریعت متقاضی ہے اسلامی اخلاق کے اوپر, جہاں اسلامی اخلاق پیدا کر دیے گئے ہوں وہاں اسلامی شریعت نافذ بھی ہو سکتی ہے, چل بھی سکتی ہے, ساری دنیا کے لیے بہترین نمونہ بن سکتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو اسلامی شریعت کا نفاذ خود ایک ظلم کی کاروائی دکھائی دے گا. یہ ڈائلیما ہے آج کی دنیا کا, جس کا حل تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ملک میں احمدیت کا اتنا نفوذ ہو کہ اس ملک کی اپنی حکومت احمدی ہو چکی ہو, اور پھر اسلامی شریعت کا نفاذ اس طرح کر کے دکھائے کہ دنیا کی نظر رشک سے پڑے, نہ کہ نفرت سے اور تنقید کے ساتھ. باقی انشاءاللہ پھر کیوں نہیں, اب اگلا سبق کل ہے یا آئندہ؟